تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجو یہ بلندی ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ
وعلى آلک و
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و صحابک یا نور.
آپ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو آپ بطور خاص کیا نیتیں کرتے تھے؟
اس وقت میں نیتوں کا ماحول کم تھا، سن 80 میں حاضر ہوا تھا میں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک احترام تو دل میں تھا ہی تھا اندر اسٹوڈنٹ، اور میں تو تقریباً روز ہی حاضر ہوتا تھا، عصر کے بعد بھی حاضر ہوتا تھا اور رات کو تو محفل جمتی تھی، تو وہاں محفل میں بھی شرکت ہوتی تھی. نیتوں کی طرف توجہ ان دنوں ایسی خاص تھی نہیں.
محفل کے علاوہ گفتگو کا موقع بھی آتا تھا کہ جس میں ون ٹو ون گفتگو ہو یا مجلس کے ساتھ گفتگو کی
جائے؟ یہ خطبہ مدینہ گفتگو کم کرتے تھے، نہایت کم گو تھے، تو جب کوئی کم گو آدمی اور پھر اس کا ایک بہت بڑا امپریشن ہو، بہت بڑی شخصیت کا مالک ہو، تو ویسے بولنے کی بندے کو ہمت نہیں ہوتی. تو شوال المکرم میں گیا تھا میں، اور وہاں میں رکا ہوا تھا، اب وہ حج کا ارادہ تھا میرا، تو مجھے وہ پتا چلا تھا، مطلب کہ وہ اس طرح حج کرنے کے لیے کوئی تنازل، حج تنازل ادا کرنا تو وہ ٹیکس قانونی طور پر، تو پھر وہ اجازت مل جاتی ہے کہ جو معتمر ہے وہ حج کر سکتا ہے. تو میں نے سیدی قطب مدینہ سے عرض کیا کہ حضور میں قانونی حج کروں یا غیر قانونی، تو انہوں نے فرمایا کہ قانونی حج کرو. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، اب انہوں نے فرما دیا تو اب ظاہر ہے کہ کچھ بولنا تو تھا ہی نہیں آگے. تو میں نے تو پاسپورٹ کسی ایجنٹ کو دے دیا، اس کو رقم بھی پیمنٹ کر دی، وہ 400 ریال شاید ان دنوں ایسا کچھ تھا، تو وہ جمع کرا دی میں نے. اب وہ پاسپورٹ جدہ شریف چلا گیا، میں خالی ہاتھ ہو گیا، اب اس کو لگ گئی دیر. تو مجھے میرے دوست وہ کہتے تھے کہ تم کو نہیں بھیجنا تھا یار پاسپورٹ، ادھر کون پوچھتا ہے، ہم لوگ سب غیر قانونی کرتے ہی ہیں، ان دنوں شاید سختی کم ہوگی، ہم تو کرتے ہیں، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار پیر صاحب نے فرما دیا، اب میں کیسے مطلب اس سے ہٹوں، تو اس لیے میں نے تو بھیج دیا پاسپورٹ. لیکن اب تشویش تو تھی کہ پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس، کبھی بھی ہاتھ ڈال دیا اگر پولیس نے تو کوئی پروف بھی نہیں ہے کہ میں نے پاسپورٹ آگے بھیجا ہے، وہ پرچہ بھی مجھے نہیں دیا تھا اس نے ایجنٹ نے. تو مجھے پھر مدینہ پاک میں حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب دامت برکات ملا لیا، یہ سیدی قطب مدینہ کے بھی مرید ہیں اور خلیفہ بھی، تو یہ مجھے مل گئے مدینہ شریف میں. میں نے ان سے ذکر کیا کہ میرا پاسپورٹ تو یوں ترکی ہوئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے مدینہ شریف میں کسی بزرگ نے یہ ورد دیا تھا، قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ، اس میں ادرکنی یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے فرمایا یہ مدینہ گلیوں میں مجھے اجازت ملی تھی ہر حاجت کے لیے، تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں، تم یہ کرو. ٹھیک ہے، میں نے وہ بس کچھ پڑھا اور الحمدللہ میرا پاسپورٹ آ گیا، اور یوں دل بھی مطمئن ہوا کہ پیر صاحب کی بات نہیں میں نے مانی، اور الحمدللہ میں نے قانونی حج کرنے کی سعادت حاصل کی. اگرچہ قانون تو وہ دنیا بھی ہیں لیکن اس میں بھی رسک ہے نا کہ پکڑے گئے تو ذلت پر بندہ پیش تو کرے گا نا اپنے آپ کو, تو قانونی کرنا بھی چاہیے ورنہ ذلت ہوتی یا خروج لگاتے تو بڑی بے عزتی ہوتی, وہ حد سے محروم ہی الگ, یا بند کر دیتے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. سیدی قطب مدینہ سے لوگ سوالات کرتے بھی نہیں تھے, بس وہ میں نے کہا نا وہ بولتے ہی کم تھے, زیادہ ہی یعنی میں نے ان کو کم گو پایا. جیسے نا ہاں بھائی کیا حال ہے, ارے بھائی کہاں سے, ارے بھائی بڑی عرصے کے بعد عید کا چاند ہو, اس طرح جو یعنی کوئی سی گفتگو میں نے کبھی سننی ہی نہیں حضرت سے. ہاں ہاں بھائی مرحبا تشریف رکھیے, نعت پڑھتے ہو سنا, اس طرح کی گفتگو تھی, بس تلاوت سناتے تھے حضرت کو, نعت سناتے تھے حاضرین جو تھے, دعا کبھی کرواتے نہیں تھے, کوئی اکا دکا ہی کروائی ہوگی ورنہ کسی اور سے کرواتے تھے محفل کے اختتام پر. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ یہی دیکھا میں نے, منفرد انداز ہے یہ, آپ دعا کریں, آپ دعا کروا دیں, اس طرح کرتے تھے. اور اس میں کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی حجت کرتا کہ حضرت ہم تو آپ کی دعا لینے آتے ہوئے, نہیں حضرت آپ نہیں, آپ نہیں, آپ, یہ کبھی دیکھا نہیں میں. جس کو فرمایا اس نے دعا کرنی ہوتی ہے. ایک بار وہ مالک کے ایک عالم آئے تھے جنہوں نے حضرت کا جنازہ پڑھایا تھا قطب مدینہ, وہی آئے تھے, تو ان کو سیدی قطب مدینہ دو کولڈ ڈرنک پلاتے تھے. یہ آئے تو میں بھی حاضر تھا, شام کا وقت تھا تو اس وقت گیدرنگ نہیں ہوتی تھی, وہ اکا دکا ہم لوگ دو چار جنے ہوتے تھے, تو مجھے کہا کہ بوتل لے آؤ, میں کچھ کولڈ ڈرنک لے آئے, پھر بولا پیسے لے لو, نہیں حضرت لے لو, شرافت سے لے لیا.
ایسی جگہ پہ باپا تردد سا رہتا ہے نا کہ مانے نہ مانے, جیسے آپ نے دعا کا فرمایا ہے تو اب جیسے آپ بھی فرمائیں گے نا تو یہ شاید سارے یہی کہیں گے نہیں 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 آپ دعا کیجیے, ہم دعا کے لیے حاضر دے رکھی ہے نا,
وہاں لفٹ ملتی نہیں تھی, تو وہ ماحول کے اعتبار سے اگر وہ اتنا خاموش آدمی ہوگا نا تو بندے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی بولنے کی. اور اب میں جیسے بولتا ہوں, میں تو گھنٹوں بولتا ہوں, تو پھر وہ, اور یہ بولنا بھی مفید ہے, بغیر بولے بھی ہر شخص میں اتنی روحانیت نہیں کہ وہ خاموشی کی نیکی کی دعوت بھی دے پائے. بولنا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نیکی کی دعوت دیتے تھے, نہ بولتے جب بھی وہ نیکی کی دعوت دے سکتے تھے, لیکن بولنا منع تو ہے نہیں. سید قطب مدینہ کا اپنا ایک کوالٹی تھی, اتنا بولتے نہیں تھے, بولتے نہیں تھے, اور لباس میں کبھی سفید کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا سفید لباس, اور سادگی تو مثالی سادگی, کوئی تراش خراش ٹپ ٹاپ کچھ بھی نہیں, سفید لباس. امامہ شریف البتہ کبھی کبھار زیب سر فرماتے تھے, ورنہ ٹوپی شریف سر مبارک پر ہوتی تھی.
بابا یہ جو آپ نے سکوت کا فرمایا, کسی جگہ اس طرح کا پڑھا ہے میں نے, آپ کے علم میں ہوگا کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں جا کے ذکر و تسبیح بھی نہ پڑھیں, یہ حقیقتاً ایسا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟
یہ اس طرح کا پڑھا تو ہے میں نے, اب اس کی حکمت اللہ بہتر جانے, بہرحال وہ کہ زیارت کرے اپنے پیر صاحب کی, اب وہ پیر بھی ایسا پاورفل ہونا چاہیے کہ جس کی زیارت سے مسائل حل ہوں. تو اب ہر پیر ٹھیک ہے, جامع شرائط ہونا تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جامع شرائط کے بعد بھی کچھ جنہیں کہ اضافی خوبیاں تو ہیں.
اضافی خوبیاں کیا
ہیں؟ جتنا شہد زیادہ جائے گا تمہیں مٹھاس بڑھے گا, جتنا تقوی پرہیزگاری, پھر جنہیں کہ بعض مشائخ صاحب کرامت بھی ہوئے, اس کرامت شرط بھی نہیں ہے, جب ولایت ہی کے لیے شرط نہیں ہے تو پیری مریدی کے لیے شرط کہاں سے آئے گی؟ بلکہ پیری مریدی میں ولایت میں شرط نہیں ہے, پیر صاحب ولی ہو تبھی پیر بنتا ہے ایسا بھی نہیں ہے. اب جتنے اس کے درجات بلند ہیں, صاحب گوس باغ ہیں تو سارے ولیوں کے سردار ہیں, ان کے درجے کو تو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا, تو عام پیر کیسے پہنچے گا؟ گوس باغ کی بارگاہ میں خاموشی تو بہت ساری منزلیں طے کرا دے گی.
جو روحانیت کا لفظ ہے, یہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں صاحب روحانیت, اس سے یعنی کیا مراد ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تصرف کی طاقت ہو یا کیا ہو اس کے اندر, और इसी तरह जब किसी के पास जाते हैं तो बाद लोगों से सुनाया गया बड़ी रूहानियत महसूस की ना, बड़ी रूहानियत मिली। हकीकतन रूहानियत क्या होती, क्या कल्बी सुकून, ज़हनी इत्मीनान या इससे हटकर कुछ और चीज?
अब रूहानियत के ताल्लुक से तो मैं खुद एक अरसे से मतलब चाहता हूँ कि मुझे रूहानियत का माना पता चले, तो आपसे आज सुनेंगे। किताबों में तो ऐसा नजर कोई खास आया नहीं, लफ्ज रूहानियत मिलता है लेकिन हकीकत में रूहानियत क्या है? अब अवामुन नास को तो रूहानियत की शनाख्त होती नहीं है। अब कोई बिल्कुल यानी के बेअमल होगा लेकिन चमड़ी गोरी होगी, उसकी आवाज अच्छी होगी, तो मुस्कुरा कर बात करेगा तो रूहानियत उसको महसूस होगी, ऐसा बड़ी रूहानियत है। इस तरह कोई मजार शरीफ बना हुआ है, आलीशान बना हुआ है, गजरे फूल डाले हुए, खुशबुएं बेक रही, और रूहानियत बोलेंगे लोग इसको। हालांकि जो सादा कब्र हो और कुछ भी ना हो सकता है इससे बड़े दर्जे का वली वो आराम फरमाओ। दिब्बा शरीफ ये ओमान में, तो दिब्बा शरीफ इसमें अरब अमारात से, ये अरब अमारात का वीजा हो ना, भले विजिट वीजा हो तब भी वो वहां कोई रोकता नहीं। दिब्बा शरीफ है ओमान का हिस्सा, लेकिन ये कि कोई इनके पैक्ट होगा इनका, तो इसमें ये चाहे कोई सा भी वीजा हो वो जा सकता है। वहां गए हैं तो वहां एक कब्रिस्तान है, बताया जाता है कि ये सब साहबा किराम यहाँ आराम फरमाए, पुराना कब्रिस्तान है, कब्रों के भी बाकायदा कोई बनी हुई नहीं है, बस ये बताते हैं थोड़ा थोड़ा कहेंगे उभार है ये कब्रिस्तान साहबा किराम का है। अब तो जाहिर है कि ये तो अगर वाकई ये खबर दुरुस्त है तो यहाँ जो खबरें इनमें तो बड़े से बड़ा वली भी इनका हम पल्ला नहीं हो सकता, अंडरस्टूड है। लेकिन वहां रूहानियत का पता कैसे चले, जाहिरी तौर पर कुछ है नहीं। तो ये मजार शरीफ बनाया जाता है, चादर चढ़ाई जाती है, चिराग रोशन किया जाता है, तो इसकी भी हिकमत तो ये बयान की गई ना कि लोग इसकी तरफ अट्रैक हों और हाजिर हों, फैजाने औलिया से माला माल हो। अच्छा, अब हर मजार में वली हो ये भी जरूरी नहीं है। आला हज़रत ने तो बड़ी एहतियात फरमाई ना, अस्सलाम अलैका या सैयदी, ये सलाम इरशाद फरमाया। तो अब अगर वली है तो भी या सैयदी चल जाएगा, तो मोमिन सालेह नेक बंदा है तब भी या सैयदी चल जाएगा, आम मुसलमान को भी या सैयदी का ये मेरे सरदार, ज़रा के इस पर भी कोई गरीब तो है नहीं। अब रूहानियत तो इस तरह की होता है, जाहिरी माहौल पर रूहानियत। एक जगह बहुत पहले मैंने इश्तिहार पढ़ा, वो एक शेर है, हजार बार बिश्वयम दहन बबुश को गुलाब, हुनूज नाम में तू गुफ्तन कमाल बेअदबी, शेर है नहीं? अच्छा, ये इस शेर पर एक मेरे इश्तिहार पढ़ा कि फुला जगह महफिल होती है और इसमें गुलाब से कुल्ली करवाई जाती है, बड़ा पता नहीं वो कैसी महफिल होगी यार। तो हम तो दो तीन दोस्त पहुंच गए ढूंढते हुए, वो दूर था, बस में बैठ के चले गए। तो वो सफेद चांदनी बिछी बिछी हुई और यू माहौल थोड़ा यू रूहानियत, जिसको अवामी रूहानियत कह सकते हैं, थे तकरीबन सब शेवड़ा, और गुलाब का जो बोतल आती है ना बाजार में उससे कुल्ली करवा के फिर बिठाते थे महफिल में। हालांकि मुबालगा किया है कि कुछ भी कर लो ये मुंह सरकार का नाम लेने के काबिल हो ही नहीं सकता। अब इससे मुराद इन्होंने बेचारों ने मौजूदा जो बाजार में गुलाब की बोतल मिलती है गुलाब के पानी की वो लिया होगा, वो कुलियां करवा रहे थे, नतीजा ये है। ज्यादा देर हम बैठे भी नहीं, मजा नहीं आया, वो तो सब शेव डोर इस तरह के लोग थे, वो दिल लगा नहीं। ऐसे लोगों में वैसे मैं बहुत पुरानी मतलब उस्ताशियत है कि मतलब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह और अपने काबिरीन के कलाम जहाँ नहीं पढ़े जाते ना वहां बार बार वो खटका होता रहता है अशार में, कभी दिल लगता है कभी नहीं लगता। महफिलें बड़ी अटेंड की है मैंने, लेकिन ये कि ये एहसास अशार में कि कुछ बोल दिया बोल दिया बोल दिया, वो बोलते भी है, ऐसा बोलते हैं कि बाजू का तो मामला बिल्कुल कहाँ का कहाँ निकल जाता है।
बाबा तकवा का जो आपने फरमाया है इसकी, जिसको कहते हैं ना कि शाह कुलीद इसके हुसूल की, कि وہ ہاتھ میں آئے تو اس کا حصول آسان ہو جائے. بعض اوقات مانا تو پتا ہوتا ہے گناہ سے بچنا, آخرت میں نقصان دہ شے سے بچنا, لیکن وہی کہ بس یار کوشش کے باوجود بھی پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. قلب کا جو رغبت کے ساتھ مائل ہونا ہے عبادت کی طرف, نیکی کی طرف, وہ کم ہوتا ہے. تو اس میں سہولت کی صورت کہ تقوی کا حصول جو ہے وہ آسان ہو, تو اس کی کوئی شاہ کلید کیا ہو؟
ماحول نہیں, پھر یہ کہ رزق حلال, ہم جس کو حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں شبہ سے پاک تو ہوتا نہیں ہے. وہ تقلیل کلام, تقلیل منام, تقلیل طعام, یہ تینوں میں بس وہ یہ ہمارا تکثیر کلام, تکثیر منام, تکثیر طعام, یہ تینوں الٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ذرا یہ چیزیں وہ جو جیسے کہ زیادہ بولنا, زیادہ کھانا, یہ دل کو سخت کرتا ہے. اگرچہ وہ جائز ہے مباح, جب بھی دل کو تو کرے گا سخت. جب دل سخت ہو جائے گا تو وہ تقویٰ یا اس کی لذتیں اور روحانیت حاصل ہونا بڑا مشکل ہے. بغیر تعجب کے ہنسنا, ہاں 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 ہا کر کے جو ہنستے, یہ تو ویسے ہی سنت نہیں ہے. تو اگر وہ صرف ہنسے, کہکہ نہ بھی لگائے, تب بھی کثرت ہنسنے کی دل کو مردہ کرتی ہے, دل اس سے بھی سخت ہوتا ہے. تو اس طرح کی وہ دل کو سخت کرنے والے اسباب ہمارے یہاں, ہمارے اپنے یہاں اپنی ذات میں بہت ہوتے ہیں. یہ پھر اس کی صحبت نہیں ہے کہ جب ہم بھولیں تو ہمیں کوئی خدا کی یاد دلا دے, بلکہ اب صحبت ایسی ہم خدا کو یاد کریں یہ بھلا دے. اب دوست ہمارے اس طرح کے. پھر اخلاقی پستی, گفتگو لہجہ انداز, پھر دوسرے مسلمان کا احترام, پھر یہ صحبتیں. اب جیسے عوام کے ساتھ ملنے سے بھی یہ قدورتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا حل بھی ہے, مطلب لکھا ہے کہ استغفار کریں. استغفار کرنے سے وہ قدورتیں جو ہیں, یعنی کہ میل کچل جو دل پر آتا ہے لوگوں کے ملنے سے, عوام سے ملنے سے, تو وہ دھلتا ہے. اب ہم یہ بھی کہاں کرتے ہیں, استغفار کثرت استغفار کی کرے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 100 بار اس طرح کی روایتیں استغفار کرتے تھے. حالانکہ معصوم, سید المعصومین ہے, گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے, لیکن تصور بھی نہیں ہے گناہ کا, کرتے تھے استغفار. تو اس میں امت کی تعلیم کا پہلو واضح ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی صورت نہیں ہے. تو یہ عوام میں جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح بازار کا کھانا, یہ بھی دل کو سخت بناتا ہے. اب اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جیسے بازار کا کھانا دیکھنے میں سہانا, کھانے میں ٹیسٹی, عام طور پہ یہ ہوتا ہے, اور نفس زیادہ مائل ہوتا ہے. گھر کا کھانا اگر جیسے اچھا ہوتا ہے, نفس زیادہ مائل ہوتا ہے. تو اپنے پاس تو پیسے مزے سے خریدا کھایا, اس پہ غریبوں کی نظر بھی پڑتی رہتی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن غریبوں کی نظر پڑتی رہتی ہے. بےچارا کبھی جیب بجاتا ہوگا, کبھی حسرت سے آہ کرتا ہوگا کہ میں بھی کھاتا پیسے ہوتے تو. تو اس طرح اس کی نظریں اس پر پڑتی رہتی ہیں. تو یوں بھی ہم نے جو بازار کا خرید کر کھانا کھایا نا, تو اس میں وہ اس کی نظر, اس کی آہیں, یہ غیر محسوس طریقے پر اس کا اثر شامل ہو جاتا ہے, جو ہماری مطلب نے اندرونی کیفیت کو ڈیمیج کرتا ہے. اس طرح کی باتیں تصوف کی کتب میں مل جاتی ہیں.
کبھی کبھار کھانا پڑ جائے تو اس صورت میں کوئی وظیفہ پڑھ کے کھا لیں, کوئی استغفار پڑھ کے کھا لیں, کیا کریں؟
ذرا ناجائز تو ہے نہیں. اب اس سے بچے کیسے, اب سفر مدینہ پر گئے, میدان عرفات میں کیا کھائیں گے, مزدلفہ میں کیا کھائیں گے, بازار کا ہی خرید کر کھائیں گے. اسی طرح دیگر شہروں میں, ملکوں میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو کیا کریں, ضرورت کھانا تو پڑتا ہے بازار کا. لیکن اب وہ ایسا تقویٰ اور ایسا صبر اور فاقے کی برداشت گزارے کہ ہم لوگوں میں کہاں ہے. ہم فاقہ کریں گے تو نماز پر پھر قدرت نہیں رہے گی, تو وہ پھر فاقہ ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہوگا نا, جبکہ پتا کہ کھا کر نماز پر قدرت حاصل ہو جائے گی, ورنہ یوں پڑے ہیں تو بھی کیسے کام چلے گا. جیسے کہ سارا سال روزے رکھنا, یہ 5 کے علاوہ اچھی بات ہے, جائز ہے, لیکن اگر دیگر فرائض واجبات وغیرہ میں اگر اس کی وجہ سے رکاوٹ آتی ہے تب تو مطلب وہ سارا سال روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی. اگر دیگر مستحبات وغیرہ چھوٹ جاتے ہیں جو اہم ہیں تب بھی, یعنی کہ وہ اسی صورت میں نا مکروہ تنزیہ سارا سال. اور اگر یہ سب کچھ اس کے مستحبات بھی نہیں چھوٹتے, وہ ساری عبادات کچھ اسلوبی کے ساتھ وہ انجام دے سکتا ہے, تو اس صورت میں پھر وہ سارا سال روزہ رکھے تو اس سے کراہت دور رہے گی, مکروہ نہیں ہوگا اس کے لیے. اگر روزہ سارا سال رکھے کمزوری تو ہوگی. افضل جب ہی وہ نا سو میں داوودی, ایک دن رکھنا ایک دن نہ رکھنا. اب اس سے بھی اگر کمزوری آتی ہے تو پھر اس سے بھی رکنا ہوگا. جیسا طلبہ ہے طالب علم دین, علم دین تو اس کی فضیلت کا تو ظاہر ہے کہ کون انکار کر سکتا ہے. اب اگر سو میں داوودی بھی رکھتا ہے اور اگر جس دن روزہ رکھتا ہے اس دن علم دین میں اس کے رکاوٹ پڑتی ہے تو اس کو یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ مطلب اگر سال میں ایک دن بھی نفل رکھتا ہے اور اس دن وہ علم دین سے محروم رہتا ہے تو علم دین پر ہی اس کو ہاتھ رکھنا چاہیے.
بابا فرائض اور نوافل کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ سا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس میں وہ مزہ نہیں آتا جو نفل پڑھنے کے اندر آتا ہے. جیسے کوئی اوابین پڑھتا ہے تو اب اس کو اوابین میں جتنا مزہ آ رہا ہوگا نا وہ مغرب کے جو ہے نا وہ فرضوں میں نہیں آئے گا. اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تہجد میں تو اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں کون سے آسمان تک پہنچ گیا ہے, لیکن فجر کے اندر دوبارہ واپس آ جاتا ہے. یہ جو مزے کا لذت کا فرق ہے یہ کیا ہے؟ یہ
یا تو نفسیات کا اثر ہے یا پھر ہے کہ اس کی اپنی برکتیں تو ہیں. جیسے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا انتقال کے بعد, پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا گیا میرے علمی معاملات علمی خدمات, اس طرح فرمایا کہ وہ تو کام نہیں آئی, اور رات اندھیرے میں دو رکعت پڑھتا تھا وہ کام آ گئی. اب رات اندھیرے میں دو رکعت سے مراد بازار تو تہجد یا صلاۃ اللیل. جو نوافل کو مائنس تو نہیں کرنا چاہیے لیکن فرض کی اپنی اہمیت اور اس کا ثواب یہ اپنی جگہ. بس یعنی کوئی مطلب ساری زندگی نفلیں پڑھتا رہے اور ایک فرض اس نے ترک کر دیا ہے, وہ زندگی بھر کے نوافل اس کے ایک فرض کے ترک کا بدل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ترک فرض پر اس سے مطلب یعنی کہ مطالبہ ہوگا, اس پر عذاب کا استحقاق ہے. جبکہ زندگی میں نوافل نہیں پڑھے تو عذاب کا حقدار تو نہیں ہے, نہ اس کا کوئی قیامت میں اس سے مطلب یعنی کہ باز پرس ہوگی جو فرض پر ہونی ہے. لیکن یہ کہ نوافل میں یہ کہ دل زیادہ لگتا ضرور ہے, پھر یہ کہ لوگوں کو بتانے کو بھی جی بڑا چاہتا ہے میں اتنے عرصے سے تہجد پڑھتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں علمی ہی لوگ تھے اسلام بھائی اپنے آپ سے بھی شاید اونچے درجے کے ہوں یا کوئی ایسا ہی تھے, تو ایک نے تو چند آدمیوں کے سامنے مطلب کہا میں اتنے عرصے سے تہجد پڑھتا ہوں. میں بھی چونکا, میں نے یہ مولانا کو کیا کیا اپنے تو سب کے سامنے یہ کہنے کی کیسے ان کو سوجی. اچھا پھر یہ کہ اب جب کسی کا پتا چلتا ہے تہجد پڑھتا ماشاء اللہ ان شاء اللہ, ارے بھائی پانچوں ٹائم نماز پڑھتا ہے تو اس کی تو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے. تو اس طرح بولنا اگرچہ اس پر ریا کا حکم تو نہیں لگے گا لیکن خطرے سے خالی بھی نہیں ہے, آدمی بچ نہیں سکتا.
لیکن ویسے باپا اگر جیسے اگر اس طرح کہے اس کے بارے میں میکسیمم ہم حسن زن کیا بنا سکتے, کیونکہ بظاہر تو یہی ہوتا ہے یار یہ کیسے نے بول دیا, ابھی تعجب بتانے کی کیا ضرورت ہے.
جی اب اس نے جیسے مجھے بولا تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ تر تو اختار ہی ہوتے ہیں, تو اپنے پیر کو بتانے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, جبکہ نیت یہ ہو کہ پیر کی دعا ملے گی تو میری اور استقامت بڑھے گی وغیرہ وغیرہ, یا کچھ اور اس میں مجھے ہدایات دی جائیں گی. اب ہو سکتا ہے کہ مجھے بتانا چاہتا ہو اور سب کے سامنے نکل گیا ہو. خیر میں نے کچھ بھی نہیں بولا, سب کے سامنے ظاہر ہے کہ اس کو ریا کا حکم تو دیا نہیں جائے گا, سننے والے کو تو حسن زن کا ہی جام پینا چاہیے. کہ ہو سکتا ہے اس نے تہدی سے نعمت کے لیے بولا تب بھی کوئی عرض نہیں ہے, اور دوسروں کی ترغیب کے لیے بولا ہو تو اس کا شاید محل لگ نہیں رہا تھا, سب ہم درجہ ٹائپ کے تھے. اس سب کو بڑا بولے نا, چھوٹوں استاد بولے شاگردوں کو, تو یہاں ترغیب کا زیادہ محل ہے, جبکہ نیت ہو استاد صاحب کی بھی, تہدی سے نعمت کی بھی واقعی نیت ہو تو عین ممکن ہے یہی نیت ہو, بے خیالی میں نکل گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم اس کو ریاکار تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کوئی واضح قرینہ نہ ہو.
بابا ایک عرض یہ ہے کہ عمومی طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر بھی جو صوفیہ کرام ہیں, اولیاء کرام ہیں, علماء کرام ہیں, انہوں نے اصلاح نفس کے حوالے سے لکھا ہے کہ تین میں سے کوئی ایک صورت جس کو مل جائے اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی, جیسے تینوں مل جائیں تو اس کی زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ یا تو اس کا کوئی ایسا دوست ہو کہ جو اسے اس کی خامی پر, اس کے عیب پر مطلع کرتا رہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کی بات پہ غور کرے, کیونکہ دشمن کو خامی ہی نظر آتی ہے, تو جو خامی بیان کرے اس کی اپنی اصلاح کر لیں. تیسرا یہ ہے کہ کسی ایسے مرشد کی صحبت میں رہے کہ جو اس کے ظاہری احوال کو بھی دیکھ کے اور اپنے اس کو باطنی نگاہ کے اعتبار سے بھی اسے اس کے عیوب پر مطلع کرتا رہے. اب ہمارے ہاں جیسے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی. دوستی میں تو اس طرح کا صورت جس کو دشمن بنانا ہے تو اس کو آپ اس کا عیب بتا دے تو وہ ویسے ہی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے, کوئی کہہ بھی دے تو اس کے بعد بھی بتائیں تب بھی ناراضی ہوتی ہے, اور دشمن کی بات سے ویسے نفرت ہوتی ہے تو سننے بندہ پسند نہیں کرتا. اور اس طرح کی مستقل صحبت کہ جس میں پرٹیکولرلی اس بندے کے حالات کے اعتبار سے چیزیں اس کو بیان کی جائیں, اس کے مواقع بھی کم میسر آتے ہیں. تو اب ایسی صورت کے اندر جو اصلاح نفس ہے اس کے حصول کا طریقہ کیا ہوگا؟
کتب بھی نہیں, یہ سمجھ میں آتا ہے احیاء العلوم ہے, میراج العابدین, کتب القلوب, رسالہ قشیریہ بھی اچھی کتاب ہے. اس طرح کی کتب کا اگر مطالعہ کرتا ہے نا, جو آج کل صحبت تو اسے صحبت میں تو اگر تھوڑا بہت ہے تو بھی شاید آگے پیچھے ہو جائے, کتب کا اگر مطالعہ مسلسل کرتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہمارے کیا آپ جیسے کہ فیضان نماز میں نے اتنے گھنٹوں میں پڑھ لی تو ڈیڑھ دن میں پڑھ لی, دو دن میں پڑھ لی, ہم شاباش دیتے ہیں. اب اس کو ڈائریکٹ کسوٹی پہ رکھے تو پتا چلے, کوئی ایک عبارت سنا دو پوری کتاب میں سے پھر وہ بغلے جھانک کے صحیح کی. اتنی اسپیڈ سے پڑھنا جو ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ سمجھنا بہت مشکل ہے. جب ہی تو وہ قرآن کریم کو تین دن سے پہلے پڑھنے سے منع کیا ہے عوام کو, خواص کے لیے وارل وہ ایک دن میں بھی پڑھ لیتے تھے کہ سمجھے, لیکن اب تو خیر وہ سمجھنے کے لیے تو وہ سمجھنے والے مزاروں میں چلے گئے یا کہیں غاروں میں ہوں گے. اس لیے عوام الناس کو اب اگر جلدی پڑھ بھی لیتے ہیں تجوید کی رعایت کے ساتھ تو ان کو اعلی حضرت نے لکھا ثواب تو ملے گا, کیونکہ وہ غور کرنا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے, غور کریں گے تو الٹا کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. غور کرنے کے لیے تفسیروں پر نظر ہونی ضروری ہے, اتنا علم ہو تو, اتنا علم تو بہت مشکل ہو گیا شاذ و نادر کسی کے پاس ہو. تو اس لیے وہ اگر سمجھ کر تصوف کی کتب پڑھے پھر کوئی ایسا ہو جو اس کی رہنمائی کر سکے. جو تصوف کی کتابوں میں بھی ایسی ہیں باتیں جو سر سے گزر جاتی, سمجھ نہیں آتی, کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اس میں. تو ایسا کوئی ہو استاد کہ جس سے وہ رجوع کرتے, اور استاد ایسا شفیق ہو کہ جو مطلب سمجھاتا ہو, ڈانٹ نہ دیتا ہو, بگا نہ دیتا ہو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے بعد میں آنا, اس طرح پھر وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اب ایسے آستانے اور ایسے انداز اب رہے نہیں, آستانوں کی طرف جانے کا مشورہ بھی اب کس آستانے پر بندہ بھیجے, حالات ایسے ہو گئے کہ بس بہت مشکل رہ گئے آستانے بھی کہ جن سے مطلب حقیقی معنی میں رشت و ہدایت جاری ہوتا ہو. بالکل ختم نہیں ہوئے لیکن نینے مشکل ہے, کمیاب ہے, نایاب نہیں ہے, تو کہاں بھیجے بندہ, تو کہاں جائے. یہ خود ہی تھوڑا بہت پڑھتا رہے اور اگر کوئی ایسا ہے مطلب اپنی نظر میں اس سے پوچھتا رہے, اس میں اب ٹھوکریں لگنے کا وقت خطرہ ہوتا ہے. पूछने भी जाते हैं ना, अब वो पूछने भी क्या जाते हैं, आमतौर पे वो हमको वजीफा दो, अब वजीफों के मारे मैंने कई देखे, पहले तो मैं इस तरह वो टोकन और लाइन और के हिसाब किताब कम होते थे, टोकन और ही होते थे, तो ये मेरे पास आए दिन आते थे वजीफे के मारे हुए, कभी कभी तो मेरे खिलाफ भी बोलते थे इनके घर वाले कि ये तुम्हारा मुरीद हुआ है और इसका मुरीद हुआ, पता नहीं वो क्या वजीफा करवा दिया, कैसा हो गया, फिर हम समझाते थे कि हमने कहा वजीफा दिया इनको, हमारा तो ये शजरा है, इसमें तो इस तरह के औरत तो है नहीं कि वो रात दिन पढ़ता रहे या कब्र में आधी आधा खड़ा रह के पढ़े, और इस तरह के वो वजीफे तो होते रात को कब्रिस्तान में जाके पढ़े और या इतने इतने लाख बार पढ़े, इस तरह के हमारे पास तो नहीं है औरत, हम नहीं बताते। तो फिर इस तरह के वजीफे के जो चोट खाए हुए आसानी से सही नहीं होते, तो ये इस तरह के भी आस्थाने होते हैं कि वजीफे बता देते तो बंदा फिर बेचारा, तो असल वो जो दिल की इस्लाह बातिन की इस्लाह हो, हमारे अखलाक संवरे, तो अखलाक हम समझते हैं कि वो हंस कर मुस्कुरा कर पुरतपाक तरीके मिले, ये अखलाक वाकई ये भी अखलाक है, लेकिन ये बहुत वसी मौजू है अखलाक का, तो पूरी सीरत पूरा किरदार जो ये समझो अखलाक में आ गया, उसने मुआशरत का ठिकाना नहीं है लोगों के साथ अच्छे सलूक का, और वो अखलाक पर मिलना जुलना, इस पर मुझे याद आया कि एक बहुत पुराना वाक्या दावत इस्लामी से पहले का है, एक साहब को मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में देखता था, बड़े खामोश तबीयत और बस वो सर झुकाकर मस्जिद में पहली सफ में वो बैठे रहते थे, दाढ़ी पूरी और बड़े इबादत गुजार मुत्तकी लगते थे, और मैं एक अरसे से इनको देखता था, वो ईद का दिन इत्तेफाक से मैं कहीं से गुजर रहा था, वो साहब सामने से आ रहे थे, मैं बड़ी अकीदत के साथ वो मानका करने के लिए बड़ा, वो अकेले थे, मैं भी अकेला था, यूं था अगरचे वो मोहल्ला लेकिन उनके पास कोई मुलाकातियों का हुजूम नहीं था, तो मैं आगे बढ़ा, जैसे मैं आगे बढ़ा ना करके मुझे हटा दिया, ऐसा दिल मेरा दुखा, ऐसा टूटा के बस, ये भी है हालात बड़े सही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बल मुस्तफा जल्ला जलालुहु वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, मौला करीम हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमा, या अल्लाह हमने जो कुछ यहाँ बयान किया सुना इसमें जो भी कोताहियां हुई माफ कर दे, इखलास की कमी से भी दरगुजर कर दे, इलाह आलमीन हमें अपना मुखलिस बंदा बना दे, हम बोले तो तेरी खातिर, चुप रहे तो तेरी खातिर, सुने तो तेरी खातिर, ना सुने तो तेरी खातिर, पूरी जिंदगी हमारी मौला करीम तेरी रजा के मुताबिक गुजरे, हमारे अखलाक अच्छे हो जाए, किरदार साफ सुथरा हो जाए, हमारे वजूद से किसी को ना हक तकलीफ ना पहुंचे, या अल्लाह हमें अपनी पसंद का बंदा बना दे, मौला करीम ईमान की सलामती नसीब हो, हर हाल में दुनिया और आखिरत की आफियत नसीब हो, हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा, आमीन बिजाहिन नबीयल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
تلاش علم عبادت تو درست